بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس ساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللہ قریب الا ان نصر اللہ قریب صدق اللہ العلی العظیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تمہارے سامنے سابق امتوں کی مثال پیش نہیں آئی جنہیں فقر و فاقہ اور پریشانیوں نے گھیر لیا اور اتنے جھٹکے دیے گئے کہ خود رسول اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آخر خدائی امداد کب آئے گی، تو آگاہ ہو جاؤ کہ خدائی امداد بہت قریب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب رسول عبادی مقدم۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور ساتھ ساتھ سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پروگرام کلام نور آپ سن سکیں گے۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، اور آئینۂ صحافت کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام دریچے۔ نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام ایرانی مشاہیر۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان میں 26 جنوری کے واقعات کے بعد کسان تنظیموں میں پھوٹ پڑ جانے کی خبریں مل رہی ہیں، لیکن جوائنٹ کسان مورچہ نے اعلان کیا ہے کہ ان کی تحریک اور دھرنا بدستور جاری رہے گا۔ امریکہ کی نئی حکومت نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو بعض ہتھیاروں کی فروخت روک دی ہے، اور اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ وفد کے ترجمان نے نئی امریکی وزیر خارجہ کے پہلے بیان کے جواب میں کہا ہے کہ امریکہ نے ایٹمی معاہدے میں کیے جانے والے وعدوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کی بھرپور خلاف ورزی کی ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان میں 26 جنوری کے واقعات کے بعد کسان تنظیموں میں پھوٹ پڑ جانے کی خبریں مل رہی ہیں، لیکن جوائنٹ کسان مورچہ نے اعلان کیا ہے کہ ان کی تحریک اور دھرنا بدستور جاری رہے گا۔ ہندوستانی میڈیا کی رپورٹوں میں کسانوں کے دھرنے اور تحریک کے تعلق سے متضاد خبریں مل رہی ہیں۔ بعض رپورٹوں میں کسان تنظیموں میں پھوٹ پڑ جانے کی خبر دی گئی ہے۔ ان رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ بعض کسان تنظیموں نے خود کو اس تحریک سے الگ کر لیا ہے، اور بعض سرحدوں پر دھرنے ختم کیے جا رہے ہیں، لیکن کسان رہنماؤں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ 26 جنوری کو کسانوں کے نام پر جو کچھ کیا گیا وہ حکومت اور حکمران جماعت کی سازش کا نتیجہ تھا۔ کسان رہنماؤں نے کہا ہے کہ لال قلعے میں گھسنے والے خود بی جے پی سے وابستہ لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیپ سدھو، جس نے لال قلعے میں ایک مذہبی پرچم لہرایا، وہ حکومت کے قریبی لوگوں میں ہے۔ کسان رہنماؤں نے اسی کے ساتھ 30 جنوری کو ایک دن کی بھوک ہڑتال کا بھی اعلان کیا ہے۔ کسان رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ ان کی تحریک اور دھرنا جاری رہے گا۔ جوائنٹ کسان مورچہ کے رہنما راکیش ٹکیٹ نے بھی اعلان کیا ہے کہ کسانوں کا دھرنا بدستور جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ 26 جنوری کو جو کچھ ہوا وہ کسانوں کی تحریک کو کمزور کرنے کی ایک سازش تھی۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کا پروگرام سبھی کسان تنظیموں کے رہنماؤں کی میٹنگ کے بعد اعلان کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ منگل کو ہندوستان کے یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ کے دوران بہت سے لوگ اپنے ٹریکٹروں کے ساتھ لال قلعہ میں داخل ہو گئے تھے۔ اس موقع پر ایک شخص نے جس کا نام دیپ سدھو بتایا جاتا ہے لال قلعہ میں ایک مذہبی پرچم لہرا دیا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر تشدد کے واقعات رونما ہوئے اور ایک جگہ ایک ٹریکٹر الٹ جانے سے ایک کسان کی موت بھی واقع ہو گئی تھی۔ اسی کے ساتھ دہلی پولیس کے تقریباً 150 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ امریکہ کی نئی حکومت نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو بعض ہتھیاروں کی فروخت روک دی ہے۔ روزنامہ وال اسٹریٹ جرنل نے بدھ کی رات ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ جو بائیڈن کے زیر قیادت امریکی حکومت نے متحدہ عرب امارات کو F-35 جنگی طیاروں کی فروخت کا پروگرام عارضی طور پر ملتوی کر دیا ہے۔ امریکی حکام نے اعلان کیا ہے کہ نئی حکومت کے ذریعے سابقہ حکومت کے اسلحہ جاتی سودوں کا جائزہ لینا معمول کا کام ہے اور تحقیقات اثر نو جائزے کے بعد اس طرح کے اکثر سودوں کے انجام پانے کا امکان باقی رہتا ہے۔ ٹرمپ نے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں سعودی عرب کو گائیڈڈ بم اور متحدہ عرب امارات کو F-35 جنگی طیاروں سمیت جدید ترین ہتھیاروں کی فروخت کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات مغربی ممالک سے ملنے والے ہتھیاروں کو یمن پر حملوں اور اس ملک کے مظلوم عوام کے قتل عام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسری جانب یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت عارضی طور پر روکے جانے پر رد عمل میں کہا ہے کہ یہ اقدام ان دونوں ملکوں کے ساتھ مل کر یمن کے خلاف واشنگٹن کے جرائم کے پاک ہو جانے کا موجب نہیں بنے گا۔ محمد علی الحوثی نے جمعرات کو اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہتھیاروں کی فروخت ملتوی کرنا دفاع نہیں ہے اور اسے قتل و غارت، تباہی و بربادی، بھوک و افلاس اور محاصرے و ناکہ بندی جیسے وہ جارحانہ جرائم پاک ہونے والے نہیں ہیں جو امریکہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے جمہوریہ یمن کے خلاف جارحانہ دہشت گردی کے ذریعے انجام دیے ہیں۔ بین الاقوامی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اب تک بارہا امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جارح سعودی اتحاد کے حامی و مددگار ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو ہتھیاروں کی برآمدات روک دے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ وفد کے ترجمان نے امریکی وزیر خارجہ کے پہلے بیان کے جواب میں کہا ہے کہ امریکہ نے ایٹمی معاہدے میں کیے جانے والے وعدوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کی بھرپور خلاف ورزی کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ وفد کے ترجمان علی رضا یوسفی نے امریکی ہفت روزہ جریدے نیوز ویک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے نہ صرف ایٹمی معاہدے میں درج کیے جانے والے وعدوں بلکہ اقوام متحدہ کی قرارداد 22-31 کی بھی بھرپور خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ حکومت کی ماند موجودہ بائیڈن حکومت بھی ایٹمی معاہدے میں کیے گئے وعدوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کی کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ علی رضا یوسفی نے اپنے بیان میں ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف اور اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخترونچی کے حالیہ بیانات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ان دونوں ہی شخصیات نے امریکہ کی بائیڈن حکومت کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ وہ ایران کے سلسلے میں اپنا رویہ تبدیل کرے۔ انہوں نے کہا کہ یورینیم کی 20% افزودگی سے متعلق ایران کی سرگرمیاں ایٹمی معاہدے اور خاص طور سے اس معاہدے کی شق نمبر 36 کے مطابق ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ ایٹمی معاہدے کے ذیل میں کیے جانے والے اپنے کچھ یا سبھی وعدوں پر عمل کرنا بند کر دے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ وفد کے ترجمان علی رضا یوسفی نے کہا کہ ایران نے ایٹمی معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے اور اس نے صرف شق نمبر 36 کو فعال کیا ہے کہ جس میں صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ایران کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ ایٹمی معاہدے کے دیگر فریق ملکوں کی جانب سے اس بین الاقوامی معاہدے کی پابندی نہ کیے جانے کی صورت میں مؤثر اقدامات عمل میں لائے۔ امریکہ کے نئے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جمعرات کو امریکی وزیر خارجہ کی حیثیت سے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں ایران پر ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے ایٹمی معاہدے سے متعلق اپنے تمام وعدوں کی پابندی کیے جانے کی صورت میں واشنگٹن اتحادی ملکوں کے ساتھ مل کر ایک پلیٹ فارم کے طور پر اس معاہدے میں واپسی کے مسئلے کو اس سے بڑے اور طویل سمجھوتے اور دیگر تمام مسائل کا جائزہ لینے کے لیے کہ جس میں ایران کا میزائل مسئلہ بھی شامل ہے استعمال کرے گا۔ دراصل روس کی وزارت خارجہ نے بودھ کی رات ایک بیان میں ایٹمی معاہدے میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کے بغیر امریکہ کی واپسی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کے بیان میں ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام پر ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی گہری نگرانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی، اس معاہدے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی یا تہران پر مزید اقدامات کی پابندی کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ کی اندرونی سلامتی کی وزارت نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ میں اب بھی انتہا پسندوں کے اشتعال انگیز اور تشدد پسندانہ اقدامات کا خطرہ پایا جاتا ہے۔ رائٹرز کے مطابق امریکہ کی اندرونی سلامتی کی وزارت نے بدھ کی شام قومی دہشت گردی کے بارے میں ایک سفارش جاری کرتے ہوئے انتباہ دیا ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی شکست سے برہم ان کے طرفداروں کی جانب سے پرتشدد اقدامات کا خطرہ بدستور باقی ہے۔ امریکہ کی اندرونی سلامتی کی وزارت کی جانب سے جاری کی جانے والی اس سفارش میں کہا گیا ہے کہ ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ اقتدار کی منتقلی اور تبدیلی کے مخالف نظریات کے حامل انتہا پسند عناصر ممکنہ طور پر اشتعال انگیز یا تشدد پسندانہ اقدامات کے لیے جمع ہو سکتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ کی اندرونی سلامتی کی وزارت کا کہنا ہے کہ مشتعل انتہا پسند عناصر پر مشتمل گروہوں میں کرونا بندشوں، 2020 کے امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج اور پولیس کی جانب سے طاقت کے استعمال جیسے مسائل پر برہمیوں غصہ پایا جاتا ہے اور وہ کوئی بھی اشتعال و شرنگیز اقدامات کر سکتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں کرونا کا قہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ امریکہ میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 2,60,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ برطانیہ نے نئے کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں شدت کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو کھولنے کا پروگرام ملتوی کر دیا ہے۔ ورڈو میٹر انفارمیشن ویب سائٹ نے جمعرات کی صبح اعلان کیا کہ امریکہ میں کرونا وائرس میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 2,60,16,824 تک پہنچ گئی ہے اور ان میں سے 4,38,246 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ امریکہ میں اس وقت ایک منٹ میں 2 افراد کرونا کا شکار ہو کر ہلاک ہو رہے ہیں۔ اور سامعین، اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس سید، ان سے ہم افغانستان کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں۔ طالبان کے ایک وفد نے حال ہی میں ایران کا دورہ کیا تھا، تو اس سلسلے میں جناب ڈاکٹر صاحب، آپ کا کیا تبصرہ ہے طالبان کے اس دورے کے پر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، طالبان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ ملا عبد الغنی برادر، جو طالبان کے مرکزی سطح کے رہنما ہیں، ان کی قیادت میں 26 جنوری کو تہران پہنچا ہے اور ابھی مختلف اہم اعلی حکام سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یقیناً یہ ایک خطے کا اہم موضوع ہے اور بالخصوص طالبان کے عنوان سے، چونکہ ایران طالبان تعلقات ہمیشہ ماضی میں مشکلات کا شکار رہے ہیں اور یقیناً ایران کو بہت سارے شکوے شکایات بھی ہیں، بالخصوص حرات کے اندر اور بعد میں مزار شریف میں جو ایرانی ڈپلومیٹس پہ حملے ہوئے تو وہ طالبان کے دور میں ہوئے تھے اور طالبان کا بھی اس میں ہاتھ تھا. البتہ طالبان اس حوالے سے اپنے موقف رکھتے ہیں کہ اس میں انتہا پسندوں نے یہ کام کیا اور خود طالبان اس کے حق میں نہیں تھے. بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ طالبان ڈیلیگیشن موجود ہے اور صورتحال یوں ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان پہلے مذاکرات ہوئے, پھر ان مذاکرات کے نتیجے میں ایک معاہدہ ہوا غالباً فروری 2020 میں, اور اس معاہدے میں ایک چیز جو خصوصی طور پہ طے پائی تھی کہ 14 ماہ کے اندر امریکن فورسز جو ہیں وہ افغانستان سے نکل جائیں گی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس میں اہم معاملات تھے کہ جو طالبان اور امریکہ کے درمیان طے پائے تھے. البتہ یہاں پہ مشکل یہ تھی کہ افغانستان کے اندر حکومت اشرف غنی کی ہے اور ظاہر ہے اس کو یونائیٹڈ نیشن بھی قبول کرتی ہے اور عالمی اداروں میں بھی حکومت کی نمائندگی, افغانستان کی نمائندگی اشرف غنی اور ان کی حکومت کرتی ہے. امریکہ نے طالبان سے معاہدہ کر کے خود حکومت کو, افغان حکومت کو یہ پیغام دیا کہ ان کی حیثیت ثانوی ہے اور وہ ان کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اصل جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو مؤثر گروپ ہے وہ طالبان ہے. تو ایک تو یہ عالمی قوانین کے عنوان سے بھی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اس باقاعدہ جو حکومت ہے اس کو نظر انداز کیا اور ایک گروپ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی یا مذاکرات کیے. دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ یہ وہی طالبان تھے کہ جن کو امریکہ نے دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا ہوا ہے, یونائیٹڈ نیشن نے بھی کیا ہوا ہے. البتہ یہ امریکہ کے معیارات اور ان کو تو تائید نہیں کی جا سکتی, لیکن عالمی حلقوں میں بہرحال طالبان کو اب بھی دہشت گردوں کی فہرست میں مانا جاتا ہے. اب جب یہ معاہدہ ہو گیا تو اگلا مرحلہ یہ تھا کہ بین الافغان معاملات بھی طے ہونے چاہیے. جب تک طالبان موجودہ افغان حکومت کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک نہیں کرے گی تو اس معاہدے پر بھی عمل درآمد ممکن نہیں تھا. لہذا دوسرا مرحلہ شروع ہوا اور دوحہ میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا. کئی ماہ تک, غالباً ستمبر سے شروع ہوا اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے, لیکن آخری خبریں یہ ہیں کہ حتیٰ کسی ایجنڈے پہ بھی اتفاق رائے نہیں ہو سکا. لہذا جو ہے وہ, میں تھوڑا سا اس موضوع کو کسی نتیجے پہ پہنچاؤں تو اب جو طالبان کا دورہ ایران ہے اس میں ایران کی کوشش یہ ہے کہ بین الافغان جو مذاکرات ہیں ان کو کسی نتیجے پہ پہنچائیں, چونکہ بالآخر افغانستان ایران کا ہمسایہ ہے اور ہمسایہ ملک ہونے کے ساتھ ایک مسلمان ملک ہونے کے ناطے ایران کی بھی کچھ ایسی مشکلات ہیں کہ اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا, افغانستان میں ترقی نہیں ہوگی تو اس کے اثرات جو ہیں وہ ایران پہ بھی پڑ سکتے ہیں. تو ایران نے بھی ان حالات میں کہ جب امریکہ نے اپنی روش تبدیل کی ہے اور طالبان بھی ان سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں, تو اس یہ ڈیلیگیشن ابھی جو ہے وہ تہران میں موجود ہے اور مختلف سطح پہ اس کے مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے.
جی ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اب مزید کچھ خبریں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ آج ہم ایک مسلط کردہ اقتصادی جنگ کا شکار ہیں اور ہمیں ملت ایران کی 42 سال کی استقامت, صبر, پائیداری اور ملک کی تعمیر و دفاع کے لیے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے جمعرات کو وزارت زراعت کے قومی منصوبوں کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ان برسوں, بالخصوص گزشتہ 3 برسوں کے دوران تاریخ کی ایک بے نظیر اقتصادی جنگ میں ایران کے عوام کے صبر و استقامت کی قدر کرنا چاہیے. صدر مملکت نے کہا کہ شاید اس طرح کی اقتصادی جنگ کی کوئی مثال نہ ہو, اور اگر ہوگی بھی تو بہت کم ہوگی کہ جس نے حالیہ برسوں اور صدیوں میں اس طرح کسی ملک اور قوم کو دباؤ اور سختیوں میں مبتلا کیا ہو. ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم 20% یورینیم کی افزودگی میں آگے ہیں, کہا کہ فوردو ایٹمی تنصیبات میں ایک مہینے سے کم وقت میں 17 کلو گرام 20% یورینیم افزودہ کی گئی ہے. پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے فوردو ایٹمی تنصیبات کے دورے کے موقع پر کہا کہ یہ دورہ پابندیوں کی منسوخی کے لیے اسٹریٹجک اقدام کے قانون پر عمل درآمد کے سلسلے میں فیلڈ مانیٹرنگ اور اس قانون پر عمل درآمد کے نظام الاوقات کی بنیاد پر انجام پایا ہے. اور آخر میں یہ خبر کہ ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم 3 مہینے سے پہلے نطنز جوہری تنصیبات میں 1000 سے زیادہ IR2M سینٹری فیوج مشینیں نصب کر دیں گے. ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے ترجمان بہروز کمالوندی نے پارلیمنٹ کے اسپیکر کے فرد و ایٹمی تنصیبات کے دورے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یورینیم کی افسودگی کے سلسلے میں آج ہمارے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے اور یورینیم کی افسودگی 100% مقامی سطح پر انجام پائی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے سیاسی تبصرہ۔ ایران کے بارے میں جو بائیڈن حکومت نے بھی وہی موقف اپنایا ہے جو ماضی قریب میں ٹرمپ حکومت نے اپنا رکھا تھا۔ امریکہ کے نئے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اگر ایران ایٹمی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کرے تو امریکہ بھی ویسا ہی کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ایٹمی معاہدے میں واپسی ایک مضبوط اور دیرپا معاہدے کا پلیٹ فارم ثابت ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایران امریکہ تعلقات کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی اس بیان بازی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی شرط کے ایٹمی معاہدے میں واپس آنے کے متمنی نہیں ہیں۔ حالانکہ اسلامی جمہوریہ ایران نے کئی بار اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ ایٹمی معاہدے میں واپس آ جائے اور ٹرمپ کے دور میں ایران پر عائد شدہ پابندیوں کو ختم کر دیا جائے تو ایران معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے، لیکن جو بائیڈن حکومت نے ایک بار پھر گیند ایران کے پالے میں پھینک کر یہ مطالبہ شروع کر دیا ہے کہ پہلے ایران ایٹمی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کرے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکی انتظامیہ اس بات کو فراموش کر رہی ہے کہ یہ امریکہ ہی تھا جس نے ڈونالڈ ٹرمپ کے دور حکومت یعنی مئی سن 2018 میں ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ امریکی حکومت نہ صرف عالمی ایٹمی معاہدے سے نکل گئی بلکہ اس نے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے تحت ایران پر تاریخ کی سخت ترین پابندیاں بھی عائد کر دی تھیں۔ ایرانی پارلیمنٹ نے امریکہ کے نکل جانے اور یورپی ممالک کی طرف سے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے کے جواب میں چند اقدامات انجام دیے، جن میں یورینیم کی 20% افزودگی بھی شامل تھی۔ ایران کے ان اقدامات پر امریکہ اور یورپی مثلث نے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اس صورتحال میں جو بائیڈن کی طرف سے ایران سے بے جا مطالبہ مزے کا خیز نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ امریکہ ہی تھا جس نے ایٹمی معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا تھا، نہ کہ ایران۔ لہذا جو بائیڈن انتظامیہ کو ایران سے مطالبہ کرنے کے بجائے معذرت کرنی چاہیے۔ نئے امریکی وزیر خارجہ کے بیان میں ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کے علاوہ جن دو موضوعات یعنی علاقائی سیاست میں ایران کے اثر و رسوخ اور ایران کے میزائل نظام کے سلسلے میں جو بات کی ہے، اس کا ایٹمی معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ نے اپنے جن اتحادیوں کو ایران کے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں اعتماد میں لینے کا عندیہ دیا ہے، ان اتحادیوں میں غاصب اسرائیل اور سعودی عرب بھی شامل ہیں، جو ایران کے ایٹمی پروگرام کو کسی بھی صورت میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سامعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ، اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبا قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبا قوسین بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے چھروکے.
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام 9 بہمن، 14 جمادی الثانی اور 28 جنوری کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چودہ جمادی الثانی سن 505 ہجری قمری کو ایران کے ایک عظیم مسلمان فلسفی اور دانشور ابو حامد محمد غزالی توسی، المعروف امام محمد غزالی، کا انتقال ہوا. والد کے انتقال کے بعد ان کی اور ان کے بھائی احمد کی سرپرستی احمد رادکانی نے کی. غزالی نے ابو نصر اسماعیل سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور مختصر سی مدت میں ہی اپنے دور کے علوم میں ممتاز مقام حاصل کر لیا. یہی وجہ تھی کہ 28 سال کی عمر میں ان کا شمار عظیم ترین فقہا میں ہوا. امام محمد غزالی کی شہرت کی وجہ سے اس وقت کے ایرانی وزیراعظم خواجہ نظام الملک نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں ان کو تدریس کی دعوت دی، لیکن اس ممتاز دانشور نے سن 488 ہجری قمری میں شدید ذہنی اور نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے درس و تدریس کو ترک کر دیا اور حج کے لیے مکہ معظمہ چلے گئے. اس کے بعد بیت المقدس میں قیام پذیر ہوئے اور پھر ایران واپس آ گئے. ایران واپس آ کر طالب علموں کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہو گئے. قابل ذکر ہے کہ امام محمد غزالی وطن واپسی سے 1 سال پہلے اپنی گراں بہا کتاب احیاء علوم دین ضبط تحریر میں لائے. اس ممتاز ایرانی فلسفی اور دانشور کی دیگر کتابوں میں کیمیائے سعادت اور نصیحت الملوک کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے. 28 جنوری سن 1701 عیسوی کو فرانس کے مشہور سیاح اور ریاضیداں کونڈا من پیرس میں پیدا ہوئے۔ انہیں جوانی میں علم جغرافیہ خصوصاً ریاضی میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، اور ان تحقیقات کی بنیاد پر جو انہوں نے اس میدان میں انجام دی ہیں انہیں ایک دانشور کی حیثیت سے شہرت ملی۔ سن 1735 میں کونڈا من کرہ ارض کے نصف النہار کے ایک قوس کے ناپ کے لیے مقرر کمیٹی کے سربراہ قرار پائے۔ اس کمیٹی کا کام 10 سال تک جاری رہا۔ کونڈا من کا سن 1774 میں انتقال ہو گیا۔ جنوری سن 1725 عیسوی کو رومانوف خاندان کے تیسرے روسی بادشاہ پیٹر دی گریٹ نے 53 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ سن 1696 میں برسر اقتدار آئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بحری راستوں پر تسلط روس کو بحری اور تجارتی میدان میں ایک بڑی طاقت میں تبدیل کر دے گا، اسی لیے انہوں نے اپنی پوری توجہ بحیرہ بالٹک اور بحیرہ اسود کے ساحلوں پر مرکوز کر دی، اور ان علاقوں پر تسلط حاصل کرنے کے لیے غیر انسانی اقدامات بھی انجام دیے۔ اس دور میں لوگوں کی جان و مال اور آزادی محفوظ نہیں تھی۔ جنوری سن 1881 عیسوی کو مشہور روسی مصنف فیوڈور ڈوسٹا یفسکی کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 59 سال تھی۔ انہیں ادبیات سے گہری دلچسپی تھی اور وہ نوجوانی سے ہی اس میدان میں اتر آئے۔ وہ بعد میں روس کے مشہور اہل قلم افراد میں شمار کیے گئے۔ چودہ جمادی الثانی سن 1312 ہجری قمری کو مشہور عالم و مرجع دین آیت اللہ مرزا حبیب اللہ رشتی نے وفات پائی۔ وہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عراق کے شہر نجف اشرف تشریف لے گئے اور عظیم فقیہ شیخ مرتضی انصاری سے کسب فیض کیا، جن کی وفات کے بعد نجف کی اعلیٰ دینی درسگاہ کے بڑے مراجع دین کی صف میں ان کا شمار ہوا۔ اس بزرگ عالم دین کی جملہ کتابوں میں بدائع الافکار کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ جنوری سن 1882 عیسوی کو مراکش کے مشہور حریت پسند لیڈر امیر عبد الکریم ریفی پیدا ہوئے۔ انہوں نے جوانی میں ہی اپنے ملک پر فرانس اور اسپین کے تسلط کے خلاف جنگ شروع کی اور پہاڑی علاقے میں ریف کے نام سے مزاحمتی دستے تشکیل دیے۔ پہلی جنگ عظیم میں اسپین نے اپنے اختیارات کے دائرے کو وسیع تر کرنے کے لیے مراکش میں بہت زیادہ قتل عام کیا۔ جنگ کے بعد انقلابیوں کی تحریک جب عروج پر پہنچ گئی تو فرانسیسیوں نے بھی مراکش کے ہزاروں افراد کو قتل کیا۔ اس طرح اسپین اور فرانس کے خلاف مراکش کے عوام کا انقلاب 18 سال کی جد و جہد کے بعد شکست سے دوچار ہوا۔ اس کے بعد عبد الکریم ریفی تحریک کے چند دوسرے لیڈروں کے ساتھ 1926 میں گرفتار کر کے جلا وطن کر دیے گئے۔ جنوری سن 1933 عیسوی کو تحریک پاکستان کے رہنما چودھری رحمت علی نے اپنا کتاب چاہ اب یا کبھی نہیں، ناؤ اور نیور شائع کرایا۔ اس کتابچے میں چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان تجویز کیا۔ اس سے تقریباً 2 سال پہلے علامہ اقبال ہندوستان کو نظریاتی بنیادوں پر 2 مملکتوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کر چکے تھے۔ چودھری رحمت علی نے یہ کتابچہ لندن میں اس تاریخی موقع پر تقسیم کیا جب گول میز کانفرنس ہو رہی تھی اور ہندوستان کی تمام قابل ذکر سیاسی شخصیات لندن میں موجود تھیں۔ اس طرح چودھری رحمت علی کی یہ تجویز نہ صرف لندن سے لے کر ہندوستان تک ہر جگہ پہنچ گئی بلکہ اس نے عالمگیر شہرت بھی حاصل کر لی۔ اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیک میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے، روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ شورا کی 15ویں اور 16ویں آیتوں سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
فَلِذَلِكَ فَدْعَ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید۔
لہذا آپ اسی کے لیے دعوت دیں اور اس طرح استقامت سے کام لے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں، اور یہ کہیں کہ میرا ایمان اس کتاب پر ہے جو خدا نے نازل کی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں ہے، اللہ ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے، اور جو لوگ اس کے مان لیے جانے کے بعد خدا کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں ان کی دلیل بالکل مہمل اور لغو ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے شدید قسم کا عذاب ہے۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ادیان الہی اصل کی بنیاد پر ایک ہی ہیں۔ ان آیتوں میں خداوند عالم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے پیغمبر، آپ تمام لوگوں کو، چاہے مشرکین ہوں یا اہل کتاب، جن اصول و آئین کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، دعوت دیں، کیونکہ یہ آخری شریعت الہی ہے، اور جس چیز کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے بغیر کسی کمی و زیادتی کے لوگوں تک پہنچائیں، اور اس راہ میں استقامت و پائیداری کا بھرپور مظاہرہ کریں، اور ان کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے فرائض کو انجام دینے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کریں۔ ہر گروہ اس تلاش و کوشش میں ہے کہ آپ کو اپنے ذاتی منافع اور خواہشات کی طرف راغب کرے، لیکن آپ اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں، بلکہ سب کو خدا یکتا کے آئین و اصول پر جمع کریں۔ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے کہیے کہ جو کتاب بھی خداوند عالم کی جانب سے نازل ہوئی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، میں تمہارے پیغمبروں اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، اور میری رسالت انہی انبیاء کی رسالت کا تسلسل ہے، لیکن ان سب کے باوجود میرا آئین ان سب سے جامع اور ان کو مکمل کرنے والا ہے۔ جس طرح سے کہ گزشتہ پیغمبران الہی کو پروردگار عالم نے معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ خود بھی عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رفتار کریں، اسی طرح سے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ حکم جاری کروں۔ میرا اور تمہارا پروردگار ایک ہی ہے، میں نے اپنی حقانیت کی دلیلیں تمہارے لیے بیان کر دی ہیں، میرا اعمال میرے لیے ہے اور تمہارا اعمال تمہارے لیے ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے جس کے بارے میں ہم سے باس پرس ہوگی، پس تم پر حجت تمام ہو گئی ہے، لہٰذا اب لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم اور تم آپس میں ایک دوسرے سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتے۔ خداوند عالم قیامت کے دن ہمیں اور تمہیں ایک جگہ جمع کرے گا، اور اس دن ہمارا اور تمہارا قاضی ایک ہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جس دن ہم اور تم خداوند عالم کی عدالت میں حاضر ہوں گے خداوند عالم کس طرح سے فیصلہ کرے گا۔ آیت کریمہ میں مزید ارشاد ہوتا ہے کہ افسوس ہے کہ وہ لوگ لڑائی اور جھگڑے کے لیے اتر آئے اور اسلام کے آئین و قوانین کو ضعیف و کمزور کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، چونکہ وہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ آئین اسلام سے متمسک ہو گئے ہیں اور سب کے سب عنقریب اس آئین سے وابستہ ہو جائیں گے۔ حق کے آشکار ہونے کے بعد مشرکین ہٹ دھرمی اور ضد کی بنا پر اپنے باطل عقائد کے خلاف اصرار کر کے خداوند عالم کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور کسی بھی دلیل اور منطق کے قائل نہ ہوئے۔ یہ لوگ اسلام کے قبول نہ کرنے پر بہت سی دلیلیں پیش کرتے ہیں جو خداوند عالم کے نزدیک باطل و بیہودہ اور بے بنیاد ہے، اور ان کا یہ کام خداوند عالم کے غیظ و غضب کا سبب بنا ہے اور انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کی مرضی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دینی احکامات و فرامین کو انجام دینے سے دریغ نہ کریں، بلکہ پوری استقامت و پائیداری کے ساتھ اس پر قائم رہیں اور اپنے اصول دعوت پر پابند رہیں۔ عقیدے پر استقامت و پائیداری اس وقت قابل اہمیت ہے جب حق کی بنیاد پر ہو، ورنہ بیجا ہٹ دھرمی اور ناروا تعصب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ معاشرے میں عدل و انصاف کی برقراری تمام ادیان الہی کے اہم اہداف و مقاصد میں سے ہے، اور فطری بات ہے کہ عدل و انصاف کا قیام اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ حکومت کا قیام نہ ہو۔ گفتگو اور لڑائی جھگڑا اس حد تک معقول اور قابل قبول ہے جب حق روشن ہو جائے، اور حقیقت کے روشن و واضح ہو جانے کے بعد لڑائی جھگڑے اور کٹ ہجتی سے پرہیز کیا جائے اور مخاطب کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ سامعین، آئیے سورہ شورا کی 17ویں اور 18ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔
اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب يستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔
اللہ ہی وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس کی جلدی صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اس پر ایمان نہیں ہے، ورنہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اس سے خوفزدہ ہی رہتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ وہ بہرحال برحق ہے۔ ہوشیار کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ سامعین، گزشتہ آیتوں میں کہ جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین اور اہل کتاب سے اپنے آئین کے بارے میں بیان کیا تھا، اور اب ان آیتوں میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، وہ خدا کہ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ خدا ہے جس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آسمانی کتاب قرآن کریم نازل کیا ہے، اور اس میں حق و باطل کا معیار اور اس کی میزان کو معین کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ انسان اپنی خواہشات نفسانی اور آرزوؤں کی بنیاد پر حق و باطل کی تعریف نہ کرے اور اسے اپنے کام کا ملاک و معیار قرار نہ دے۔ بے شک خداوند عالم حق ہے، اور جو کچھ بھی اس کی جانب سے نازل ہوا ہے سب حق ہے، اور اس کے قول و فعل میں باطل کا کوئی گزر نہیں ہے۔ اسی طرح سے نظام فطرت کی جس کو اسی نے خلق کیا ہے اور حق کو عدل کے معیار پر پیدا کیا ہے، اسی طرح سے نظام شریعت بھی کہ جو وحی کی شکل میں پیغمبروں اور عوام تک پہنچی ہے، وہ حق و حقیقت کی بنیاد پر ہے۔ بہت سے حقائق کے جسے لوگ حواس پنجگانہ یا علوم متعارف کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے، ان کے لیے واضح و روشن ہو جاتا ہے۔ ایک نہایت ہی اہم حقیقت کہ جو انسان کی زندگی میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے اور قرآن کریم نے اسے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، قیامت کا وجود ہے۔ چونکہ قیامت میں حق، عدل اور میزان مکمل طور پر ظاہر و واضح ہوں گے، اسی وجہ سے قرآن کریم انسان کے لیے تاکہ وہ قیامت کی جانب توجہ کرے اور اسے خطرات سے محفوظ رکھے فرماتا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ لیکن مقام افسوس ہے کہ بعض افراد کے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اس کے عدم پر دلیل و برہان لانے کے بجائے اس کے حق ہونے پر مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کا انکار کرتے ہوئے پیغمبر سے کہتے تھے، اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو قیامت کو جلد سے جلد برپا کر دیجئے تاکہ آپ جنت میں چلے جائیں اور ہم دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں چلے جائیں۔ قیامت پر یقین اور عدالت الہی میں حاضر ہونے سے اہل ایمان پر بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ لوگ قیامت کے خوف کی وجہ سے ہمیشہ اپنے اعمال اور رفتار و گفتار کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ قیامت حق ہے، اور ان کی نظروں میں یہ دنیا ایک دوسری دنیا کے لیے مقدمہ ہے، اور قیامت کے بغیر اس دنیا کی خلقت لغو اور بے معنی ہوگی کہ جو نہ خداوند عالم کی حکمت سے سازگار ہے اور نہ ہی اس کے عدل سے۔ یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کا وقت ہر ایک پر پوشیدہ ہے، یہاں تک کہ پیغمبر کو بھی اس کے واقع ہونے کا وقت معلوم نہیں ہے، لیکن ایک امر کے واقع ہونے سے عدم آگاہی اس کے عدم واقع ہونے پر دلیل نہیں ہے۔ اتفاقاً یہ عدم آگاہی اس بات کا موجب بنے گی کہ انسان ہر لمحہ اس کے واقع ہونے کا احتمال دے اور جرم و گناہ سے پرہیز اور دوری اختیار کرے۔ البتہ وہ لوگ جو عمدن عقیدہ قیامت کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ روزانہ انواع و اقسام کے شبہات ڈال کر لوگوں کو وسوسوں اور شک و تردید میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے پہلے خود اپنے آپ کو نقصانات سے دوچار کرتے ہیں اور خود ہی مشکلات سے روبرو ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق جو لوگ قیامت کے بارے میں شک و تردید اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ایجاد کر کے اس کے بارے میں ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ بہت ہی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن کریم حق و باطل کے درمیان تشخیص دینے کا معیار و ملاک ہے۔ چونکہ وہ خداوند عالم کی جانب سے نازل ہوا ہے اور کسی بھی طرح سے باطل اس میں نہیں آ سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص قیامت کے واقع ہونے کے وقت اور دن سے کہ جو حساب و کتاب اور نامے اعمال کے اعتبار سے جزا یا سزا دینے کا دن ہے، آگاہی نہیں رکھتا اور ہر وقت قیامت کے واقع ہونے کا امکان پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ بے جا وہم و خیال سے دوچار نہ ہوں، چونکہ ممکن ہے قیامت نزدیک ہو۔ ایمان کی ایک نشانی اپنے کردار و گفتار کی حفاظت ہے، کیونکہ مومن انسان ہمیشہ قیامت میں جواب دینے کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ مخالفین دین کا ایک حربہ اہل ایمان کے دلوں میں شک و وسوسہ ایجاد کرنا اور حیرت انگیز شبہات کا پیدا کرنا ہے۔ اور سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات اب خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ کیہان کی سرخی ہے، صہیونیوں کی نظر میں بائیڈن کی کابینہ، اسرائیل کے اچھے بچے۔ روزنامہ ابتکار کی سرخی ہے، کورونا کی وجہ سے یورپ میں بلوے کا خطرہ۔ ڈیلی میل نے سرخی لگائی ہے، ریپبلکنز سے قریب ہڈسن انسٹیٹیوٹ میں مائک پمپیو کی سرگرمیوں کا آغاز، 2024 صدارتی انتخابات میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور اب کچھ تفصیلی خبروں کا جائزہ لیتے ہیں، اور پہلے تہران ٹائمز کی یہ سرخی، شیطانی مقصد۔ اس اخبار نے اس عنوان کے ذیل میں لکھا ہے کہ صہیونی حکومت اور اس کے عرب اتحادی ٹرمپ حکومت کے دوران ایران کے خلاف اپنے زوم میں حسین خواب دیکھ رہے تھے، ان کی خواہشوں کو ٹرمپ حکومت نے کبھی ٹھکرایا بھی نہیں تھا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا تھا کہ نیتن یاہو اور علاقے کے بعض حکام ایران پر دباؤ ڈالنے کی اپنی پالیسی پر عمل درآمد کو دیکھ رہے تھے، لیکن جو بائیڈن کے آنے کے بعد ان اتحادیوں نے ان کے سامنے نئے مطالبات رکھنا شروع کر دیے کہ ایٹمی معاہدے کے نئے دور میں سعودی عرب کو بھی ضرور شامل کیا جائے اور دوسرے موضوعات پر بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ سعودی حکومت نے تو اپنی طرف سے جے سی پی او اے 2+ کا نام بھی پیش کر دیا۔ البتہ ایران نے یہ تجویز تو سرے سے مسترد کر دی ہے، لیکن صہیونی حکومت کو اپنے سعودی اتحادیوں کی یہ بات پسند نہیں آئی، اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ اگر ایران سے امریکہ کی ڈیل ہوئی تو وہ ایران پر حملہ کر دیں گے۔ ان عرب حکومتوں اور صہیونیوں کو اس بات کا خوف ہے کہ ایران پر دباؤ کی پالیسی میں کہیں کمی نہ آ جائے۔ اخبار نیویارک ٹائمز نے سرخی لگائی ہے کہ امریکہ کو پرتشدد اندرونی انتہا پسندوں کی جانب سے شدید خطرہ، امریکی قومی سلامتی ادارے کا اعلان۔ اخبار تفسیر میں لکھتا ہے کہ امریکہ کے قومی سلامتی کے ادارے نے بدھ کے روز جاری ہونے والے ہنگامی اعلانیے میں بتایا ہے کہ آئیڈیالوجی کے لحاظ سے اکسائے گئے انتہا پسند عناصر جو اقتدار کے منتقلی سے اتفاق نہیں رکھتے پرتشدد اقدامات کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی ممکنہ طور پر ایسے اقدامات کی ترغیب دلا سکتے ہیں۔ اس ہنگامی بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس ممکنہ انتہا پسندانہ کارروائی میں منتخب عہدیدار اور سرکاری وسائل کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ کرونا وائرس، لاک ڈاؤن، 2020 کے انتخابات کے نتائج، پولیس کی جانب سے تشدد اور مہاجروں کی مخالفت جیسے موضوعات ان ہنگاموں کے محرک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں کچھ اہم سرخیوں پر، اور پہلے روزنامہ صحافت کی سرخی، ٹریکٹر ریلی کے دوران تشدد کے بعد کسان لیڈروں پر شکنجہ، 200 سے زائد گرفتار کسان لیڈروں کے خلاف کیس درج۔ روزنامہ ڈان نے سرخی لگائی کہ پاکستان میں COVID-19 کی ویکسینیشن آئندہ ہفتے سے شروع، اسد عمر۔ روزنامہ خبریں کی سرخی ہے کہ پی ڈی ایم عملی طور پر ختم ہو چکی، انہوں نے جلسوں پر پورا زور لگا کر دیکھ لیا، عمران خان۔ اور اب کچھ تفصیلی خبروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ روزنامہ جم کی سرخی ہے، حسن نثار کا مضمون، ایک قبا زیر قبا اور ایک چہرے پر دوسرا چہرہ۔ اخبار لکھتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ غلامی اور غلاموں کی نیلامی ختم ہو گئی، ہم نے بردہ فروشی کی وہ قسم ایجاد کی ہے کہ سیدنا بلال کی روح بھی داد دیتی ہوگی۔ رواج تو یہ تھا کہ غلام پیدا ہونے کے بعد بیچے خریدے جاتے تھے، ہم نے پیدائش سے پہلے ان کے بیانے پکڑ لیے اور ایون فیلڈ سر محل میں سرمایہ کاری کر دی، کیونکہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، ہند سندھ میں کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ کون احمق کہتا ہے کہ اپنا ملک بیچ بیچ کر بیرون ملک اثاثے بنانا جرم ہے؟ بیوقوف سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ بھی ترقی یافتہ دنیا کو فتح کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ لندن کی ساری یا بیشتر جائیدادیں اگر نظریات و انقلابی نواز شریف وغیرہ خرید لیں تو بھلا انگلینڈ کے پلے کیا رہ جائے گا؟ یہ تھی اور ہے نواز شریف اور جیسوں کی عظیم اقتصادی پالیسی اور حکمت عملی جو بہت سے نالائقوں کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن خیر ہے، یار زندہ تو صحبت باقی۔ روزنامہ انقلاب کی یہ سرخی ہے کہ یوم جمہوریہ پر تشدد کے لیے امت شاہ ذمہ دار، کانگریس کا دعویٰ۔ کانگریس نے یوم جمہوریہ کے موقع پر قومی دارالحکومت نئی دہلی میں کسان تحریک کے دوران ہوئے تشدد کو خفیہ ایجنسی کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر داخلہ امت شاہ اس کے لیے ذمہ دار ہیں اور وزیر اعظم نریندر مودی کو انہیں فوراً برخاست کرنا چاہیے۔ کانگریس کے میڈیا انچارج رندیپ سنگھ سرجیوالا نے بدھ کے روز پارٹی ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس میں کہا کہ لا اینڈ آرڈر اور خفیہ نظام کی ناکامی کے لیے شاہ ذمہ دار ہیں۔ کسان تحریک کی آڑ میں دہلی میں جو منظم تشدد اور انارکی ہوئی ہے اس سے منسلک خفیہ اطلاع شاہ کے پاس تھی اور اس کے باوجود تشدد روکنے میں وہ ناکام رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک سال کے اندر دہلی میں دوسری بار تشدد ہوا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شاہ اس عہدے کے لائق نہیں ہے، لہذا انہیں برخاست کیا جانا چاہیے۔ پروگرام کے حصے میں نیوز ایجنسیوں کی بعض خبروں پر نظر ڈالتے ہیں اور فارس نیوز ایجنسی کی ایک خبر ہے، سینی حکومت کا مقدر تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں، ذرا برابر غلطی کی تو حیفہ اور تل ابیب کو تباہ کر دیں گے، مصلی افواج کے ترجمان کا بیان۔ اس خبر کی تفصیل کچھ اس طرح سے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے مصلی افواج کے ترجمان جنرل ابو الفضل شکارچی نے صہیونی فوج کے چیف آف اسٹاف کی دھونس دھمکیوں کو نفسیاتی جنگ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان دھمکیوں میں اگر ذرہ برابر حقیقت بھی ہو تو محض صہیونیوں کی خام خیالی ہے۔ جنرل شکارچی نے کہا کہ جس طرح سے اس سے قبل رہبر انقلاب اسلامی فرما چکے ہیں کہ اگر اسلامی جمہوریہ نظام کے خلاف ذرہ برابر حماقت کا مشاہدہ کیا گیا تو ہم تل ابیب اور حیفہ کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیں گے، ہم ان میزائل سائٹس کو بھی تباہ کر ڈالیں گے جہاں سے ایران کے خلاف حملے کی پلاننگ کی گئی ہے، اور انتہائی کم مدت میں حیفہ اور تل ابیب کو تباہ کر دیں گے۔ ایران کے مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ دشمنوں کو ہماری طاقت کا بالکل اندازہ نہیں ہے، اور اگر ان عناصر نے ایسی حرکت کا ارتکاب کیا تو بس اپنی تباہی کو قریب لے آئیں گے۔ جنرل شکارچی نے کہا کہ سینی حکومت کو مستقبل کی پلاننگ کے بجائے بس اپنی حتمی تباہی پر غور کرنا چاہیے۔ ٹیارٹی ورڈ کی یہاں سرخی ہے کہ بائیڈن حکومت نے امارات کو جنگی طیارے اور سعودی کو ہتھیار کی ترسیل روک دی، جائزہ لیا جائے گا۔ امریکی صدر کی کابینہ نے اعلان کیا کہ متحدہ عرب امارات کو دیے جانے والے F-35 جیٹ فائٹروں اور سعودی حکام کو فروخت ہونے والے ہتھیاروں کی ترسیل کو عارضی طور پر بند کیا جا رہا ہے۔ بائیڈن کی حکومت کی جانب سے اس بات کا بھی اعلان ہوا ہے کہ یمن پر سعودی اتحاد کے حملوں کے بھی مزید حمایت نہیں کی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری شدہ بیان میں کہا گیا ہے کہ نئی لیڈرشپ نے ان معاہدوں کی نوعیت اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے فروخت کے سلسلے پر عارضی پابندی عائد کر دی ہے، جو ایک عام سی بات ہے۔ قابل ذکر ہے کہ متحدہ عرب امارات کو فراہم کیے جانے والے F-35 جیٹ فائٹروں کی مالیت 23 ارب ڈالر ہے۔ اور اب کچھ اور نیوز ایجنسیوں کی سرخیاں. رویٹرز کی سرخی ہے کہ برطانیہ میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ کم از کم مارچ تک جاری رہے گا, جانسن کا بیان. شنہوا نیوز ایجنسی کی سرخی ہے کہ لبنان کے طرابلس شہر میں جھڑپیں, 83 زخمی. اور فلسطین الیوم نے سرخی لگائی کہ غاصب صہیونیوں کے مقابلے اور ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں اسلامی جہاد تنظیم. اور اردو پوائنٹ کی سرخی ہے کہ 49% پاکستانی کرونا ویکسین لگوانے کے مخالف, گیلپ نے سروے نتائج جاری کر دیے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینہ صحافت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. ابھی آپ سامعین پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. اور سامعین اس کے بعد آپ ہمارا اگلا پروگرام دریچے سماعت فرمائیں گے, جس کے بعد نشریات کا آخری پروگرام ایرانی مشاہیر پیش کیا جائے گا. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام دریچے, اور اپنے میزبان طہٰ شمیم کو اس وقت کے نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے. خدا حافظ. دریچے.
سامعین, ہم پروگرام دریچے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں ہم امریکی کانگریس پر ہونے والے حملے کا جائزہ لے رہے ہیں. امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. چھ جنوری کو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں کانگریس پر حملہ کیا گیا, جس کی بنا پر ایک بار پھر امریکہ میں جمہوریت اور اس کی بنیادوں کی کمزوری کا مسئلہ کھل کر سامنے آ گیا. امریکہ کے بعض مفکرین اور سیاستدانوں نے امریکی صدر کے مشتعل حامیوں کی جانب سے کانگریس پر حملے کو امریکہ میں جمہوریت کی کمزوری اور زوال کی علامت قرار دیا ہے. امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے اس اقدام کو جمہوریت پر حملہ قرار دیا. انہوں نے 6 جنوری کو کانگریس پر حملے سے کچھ دیر بعد ٹی وی سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہماری جمہوریت پر ایسا حملہ کیا گیا ہے جس کی عصر حاضر میں کوئی مثال نہیں ملتی. یہ آزادی کے گہوارے یعنی کانگریس پر حملہ ہے. یہ کانگریس کے ان ممبران اور پولیس اہلکاروں پر حملہ ہے جنہوں نے ان کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے. کانگریس پر حملے کے وقت سن 2020 میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کی توثیق کے لیے بلائے جانے والے مشترکہ اجلاس کی سربراہی کرنے والے امریکہ کے نائب صدر اور سینٹ کے سربراہ مائیک پینس نے بھی اس دن کو امریکی تاریخ میں یوم سیاہ سے تعبیر کیا ہے, اور تاکید کی ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی آئین کے دفاع کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد کے دنوں میں دوسری سیاسی شخصیات اور نامہ نگاروں نے بھی اپنے اپنے الفاظ میں کانگریس پر حملے کو امریکی جمہوریت پر حملہ قرار دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 6 جنوری کا واقعہ کہ جسے جمہوریت پر حملہ قرار دیا جا رہا ہے, ایک دن, ایک سال, حتیٰ 4 سال کا مسئلہ نہیں ہے. ڈیموکریٹس اور ٹرمپ پر تنقید کرنے والے بعض ریپبلکنز نے امریکی جمہوریت پر حملے کا ذمہ دار ملک کے موجودہ صدر کو قرار دینے کی کوشش کی ہے. البتہ ٹرمپ نے حالیہ 4 برسوں کے دوران اقتدار پر قابض رہنے اور اپنے حریفوں کو میدان سے نکال باہر کرنے کے لیے کسی بھی کوشش, حتیٰ امریکہ میں جمہوریت کی بنیادیں کھوکھلی کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا. مثلاً ٹرمپ نے امریکہ کے حالیہ صدارتی انتخابات کو بدترین دھاندلی زدہ الیکشن سے تعبیر کیا, ڈیموکریٹس کو ملک کا غدار کہا اور ذرائع ابلاغ کی خبروں کو فیک نیوز کا نام دیا. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ سڑکوں پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے انتخابی نتائج کو تبدیل کر دیں. انہوں نے امریکہ میں صدارت کا عہدہ مستقل کرنے اور قانون سے بالاتر اختیارات کے حصول کی باتیں بھی کیں. یہ ایسی حالت میں ہے کہ انتہا پسند گروہوں نے ٹرمپ کی حمایت کے ذریعے امریکہ کے جمہوری اداروں کے خلاف بیان بازی کی اور ان کو اپنے حملوں کا نشانہ بھی بنایا. اس کی تازہ ترین مثال کانگریس پر حملہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ امریکہ میں جمہوریت کے زوال کا آغاز سن 2017 میں وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے داخلے سے ہوا ہو، بلکہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سن 1776 عیسوی میں امریکہ کی خود مختاری سے پہلے برطانیہ کی 13 آبادیات میں بھی، کہ جو بعد میں ایک نیا ملک بن گئیں، جمہوریت بہت کمزور اور متزلزل تھی۔ اگرچہ ان آبادیات میں آئین، پارلیمنٹ اور انتخابات جیسے جمہوری ادارے موجود تھے اور جمہوری اقدامات انجام پاتے تھے، لیکن اس کے باوجود جمہوریت بہت کم مالدار سفید فاموں تک محدود تھی۔ اس زمانے میں امریکہ کی مقامی آبادی یعنی ریڈ انڈینز، غلاموں، غریب سفید فاموں اور خواتین کے لیے جمہوریت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس کی تشکیل اور اس میں جمہوری سیاسی نظام کی برقراری کے آغاز سے ہی امریکہ میں ڈیموکریسی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ 19ویں صدی کے سارے عرصے کے دوران امریکہ میں قائم جمہوری حکومت میں پائی جانے والی وسیع بدعنوانی کی وجہ سے امریکہ میں جمہوریت اپنے ابتدائی ایام سے ہی کمزور ہونے لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ غلامی کا سلسلہ بھی بدترین طریقے کے ساتھ جاری رہا، جس سے نجات پانے کے لیے اس ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور کم از کم 600,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اگرچہ خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد کئی ملین غلام آزاد ہوئے، لیکن نسل پرستی پر مبنی نظام وجود میں آیا، اور پھر کوکلاس کلان جیسے تشدد پسند گروہوں کے وجود میں آنے کے بعد جمہوریت اور انسانی حقوق کو بری طرح پامال کیا گیا۔ 20ویں صدی شروع ہوتے ہی سابقہ دو اسباب میں ایک اور عنصر بھی شامل ہو گیا۔ سابقہ دو عناصر سے ہماری مراد حکومت کے اختیارات میں بے تحاشا اضافہ اور نسل پرستانہ سوچ ہے، جن کی بنا پر امریکہ میں جمہوریت کمزور ہوئی، اور تیسرا سبب سرحدوں سے باہر اپنی بالادستی قائم کرنے سے عبارت تھا۔ 19ویں صدی کے اختتام تک امریکہ کو ایک جمہوری ملک کے طور پر پہچانا جاتا تھا، لیکن 20ویں صدی شروع ہونے کے بعد امریکہ عالمی بادشاہت قائم کرنے کے راستے پر چل پڑا۔ 20ویں صدی کے پہلے 50 برسوں کے دوران امریکہ میں اپنی بادشاہت کو مستحکم کیا، اور دوسری عالمی جنگ کے بعد اس نے عالمی بادشاہت قائم کر لی۔ امریکہ کے ایک جمہوری حکومت سے بادشاہت میں تبدیل ہونے کی وجہ سے جمہوری ادارے اور سمبل، مثلا انتخابی نظام، پارلیمنٹ اور جماعتوں وغیرہ پر بین الاقوامی سرمایہ داروں اور مہم جوئی کرنے والوں کی فوج اور مداخلت کرنے والی حکومت کا کنٹرول ہو گیا، جس کے نتیجے میں ڈیپ اسٹیٹ معرض وجود میں آ گئی۔ یہ حکومت منچے ہوئے سیاستدانوں، فوجیوں اور وال اسٹریٹ کے با اثر افراد پر مشتمل تھی۔ اس حکومت نے امریکہ پر اپنی مالی اجارہ داری قائم کر لی، اور سیاستدانوں کو بے تحاشا دولت سے نوازنے کے ذریعے کانگریس اور وائٹ ہاؤس کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کانگریس اس ڈیپ اسٹیٹ کے مفادات کو مد نظر رکھ کر قانون بناتی، اور وائٹ ہاؤس ان قوانین کو عملی جامہ پہناتا۔ امریکہ کے سابق صدر ابراہیم لنکن کے بقول طے یہ تھا کہ عوام پر عوام کی حکومت قائم کی جائے گی، لیکن یہ غریبوں پر امرا کی حکومت میں تبدیل ہو گئی اور ان کے مفادات کے لیے کام کرنے لگی۔ البتہ امریکہ میں حالی عاشوں کے دوران اس حکومت کے مقابلے اور جمہوریت کے دفاع کے لیے مختلف تحریکیں چلیں، جن میں سول رائٹس موومنٹ، فیمنزم، اقتصادی انصاف کی تحریک اور حال ہی میں چلنے والی بلیک لائیوز میٹر کی تحریک شامل ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ میں سیاسی و اقتصادی آمریت کا حامی گروہ ہی مضبوط ہوا، اور اس نے اقتدار کے تمام ذرائع کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور اب وہ عوام کی مرضی کے برخلاف حکومت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات امریکہ کی سیاسی اور سماجی تاریخ سے میل نہیں کھاتی کہ 6 جنوری سن 2021 میں کانگریس پر ہونے والا حملہ جمہوریت پر حملے کے مترادف ہے۔ اگر امریکی جمہوریت پر حملے کے لیے کوئی تاریخ مقرر کرنا ہو تو بہت پیچھے جانا پڑے گا اور اس زمانے کی کوئی تاریخ مقرر کرنا ہوگی جب اس ملک کے دھوکے باز اور لالچی سرمایہ دار امریکی انقلاب کے اہداف، آزادی کے اعلامیے اور اس ملک کے آئین کو پامال کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں ایسا ملک وجود میں آیا جو اپنی سرزمین کے اندر بھی اور دوسرے ممالک میں بھی جمہوری اقدار کا مقابلہ کر رہا ہے۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں بھی ہم محمد جریر طبری کے بارے میں آرائز پیش کریں گے کہ جو ایرانی مشاہیر میں سے ہیں اور وہ تیسری ہجری قمری میں گزرے ہیں، جن کی تاریخ طبری اور مجمع البیان جیسی اہم تالیفات ہیں۔ پروگرام سے بہرہ مند ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، ہم گزشتہ پروگرام میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ صدیوں سال قبل 224 ہجری قمری مطابق 218 ہجری شمسی کو شمالی ایران میں واقع شہر آمول میں ایک بچے نے دنیا میں آنکھیں کھولی کہ جس کا نام ابو جعفر محمد بن جریر طبری تھا، اور اس نے ذہین ہونے کے سبب بہت جلد ابتدائی علوم کو اپنے شہر میں ہی حاصل کر لیا۔ محمد جریر طبری نے 12 سال کی عمر تک ابتدائی علوم اپنے وطن میں ہی حاصل کیے، اور 12 سال کی عمر سے وہ باپ کے ترغیب دلانے پر مزید علم کے حصول کے لیے عازم سفر ہوئے، اور سب سے پہلے وہ شہر ری گئے۔ شہر ری بغداد، شام اور مصر اس زمانے میں ان جملہ شہروں میں سے تھے کہ جن میں طبری نے مقیم رہ کر علم حاصل کیا اور فلسفہ و فقہ حدیث کے اساتذہ سے استفادہ کیا، اور آخر کار بغداد میں وہ رہائش پذیر ہو گئے اور اپنی گرا قدر عمر کے آخر تک وہیں مقیم رہے۔ طبری نے بغداد میں فقہ، تاریخ اور حدیث میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ہی بہت سے شاگردوں کی تربیت کی، اور تاریخ و تفسیر قرآن مجید سمیت متعدد گراں قدر کتابیں تالیف و تصنیف کی۔ ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے 26 شوال 310 ہجری قمری کو بغداد میں وفات پائی اور ان کو ان کے گھر میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید طبری اسلامی دور کے نامی مورخوں میں سے تھے۔ ان کا اہم کام فقہ میں تھا، اور اسی سبب سے فقہی اعتبار سے ان کو دیگر علوم سے زیادہ شہرت حاصل تھی، کیونکہ ابن ندیم نے کتاب الفہرست میں ان کا نام مالک، شافعی اور داوود بن علی جیسے فقہا کی ردیف میں تحریر کیا ہے، اور تاریخ کے میدان میں ان کا نام ذکر نہیں کیا ہے۔ طبری کی تالیفات کے جن میں سے اہم ترین تفسیر و تاریخ ہے، احادیث کی جمعوری میں وسعت کار یا کثرت کار کی علامت ہے۔ وہ احادیث کے جو انہوں نے اپنے طولانی سفروں کے دوران دریافت کی، ان کو اپنے قوی حافظے کے ذریعے انہوں نے بہت سی کتابوں اور رسالوں میں ذکر کیا ہے۔ کتاب تہذیب الآثار محمد بن جریر طبری کے جملہ آثار میں سے ایک ہے۔ انہوں نے احادیث اکٹھا کرنے کے علاوہ روایات کے بارے میں بحث اور تبصرہ بھی کیا ہے، اور بہت زیادہ حد تک فقہی آزادی و خود مختاری کو بھی پایہ ثبوت تک پہنچایا ہے، اس طرح سے کہ بعض موارد میں شیعہ نقطۂ نگاہ سے ہم آہنگ ہے، اور اسی سبب سے بعض نے ان کو رافضی جانا ہے۔ طبری اپنی تالیفات میں اپنے ارد گرد میں جو متروک علمی مسائل تھے ان پر بھی نظر رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے جب یہ سنا کہ لوگوں نے حدیث غدیر کا انکار کیا ہے تو انہوں نے حدیث غدیر کے نقل کے طریقے کے سلسلے میں ایک عظیم کتاب تالیف کی، ایک ایسی کتاب کہ جسے متعدد سنی مورخین اور راویوں جن میں ذہبی بھی شامل ہیں نے دیکھا اور اسے اہم گردانا ہے۔ طبری ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے تھے کہ جب اسلامی تہذیب و تمدن تاریخ بشریت میں اپنی توانائیوں اور صلاحیتوں کے اظہار کے لیے کافی حد تک آمادگی رکھتا تھا، ایک ایسا دور کہ جس میں ہزاروں اسلامی دانشور اسلام کے زیر تسلط علاقوں میں مختلف علمی میدانوں میں حصول علم اور تحقیق میں مصروف تھے، اور یہ وہی پس منظر تھا جو اپنے ساتھ اسلامی تہذیب کا شاندار دور لایا تھا۔ ان علوم کے درمیان علم حدیث ایک انتہائی پرکشش علم تھا، جس کے نتیجے میں فقہ، تفسیر، علم رجال اور حتیٰ کہ تاریخ کو بھی تقویت ملی، اور یہی علم حدیث دینی علوم کا محور شمار ہوتا تھا۔ بغداد، کوفہ، بصرہ، شام، مصر، رے، نیشابور اور بہت سے دیگر علاقوں میں دینی درسگاہیں ایسے محدثین سے مملو تھیں کہ جو دینی ثقافت اور اسلام و مسلمین کی فکری میراث کے محافظ تھے، اور مسلسل مزید احادیث کی دریافت اور اس سلسلے میں جامع معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر مسافرت کرتے تھے۔ اس درمیان مختلف فقہی و تفسیری مکاتب فکر کے جو زیادہ تر جغرافیائی علاقوں کے مطابق اور ماضی کے فقہا سے متاثر تھے، اپنے عقائد کو پھیلانے میں کوشاں تھے، اور حدیثی و فقہی اصولوں کے فروغ کے لیے وہ وسیع پیمانے پر کتابیں اور رسالے لکھنے پر توجہ دیتے تھے۔ انہی دنوں میں مسند، مصنف، سنن اور صحیح وغیرہ کی نگارش کا کام انجام پایا۔ ہم یہاں پر آپ سامعین کی معلومات میں اضافے کے لیے مسند، مصنف اور سنن و صحیح کی تعریف بتا دیتے ہیں۔ خبر مسند وہ روایت ہے جس کی سند ہو اور اس کی سند میں زمانۂ معصوم سے لے کر معتبر و مشہور کتب میں مکتوب ہونے کے زمانے تک کے تمام راویوں کے نام مذکور ہوں۔ کتب اربع کی طرح کی مشہور کتب حدیث کی اصلیت اور کھراپن تاریخی اور کتابیاتی لحاظ سے مکمل طور پر قابل اثبات۔ مصنف محدثین کی اصطلاح میں ایسی کتاب کہ جو فقہی مسائل کے ابواب پر مشتمل ہو، اور یہ مسند کے مقابل میں ہے کہ جو مرتب ہوتی ہے اسماء صحابہ پر۔ علماء حدیث کی اصطلاح میں محض کلام ائمہ معصومین علیہم السلام اصل ہے، اور کلام ائمہ کے علاوہ خود مؤلف کے یا دوسروں کے بیانات بھی جس میں نقل کیے جاتے ہیں اس قسم کی کتابوں کو مصنفات کہتے ہیں۔ صحیح حدیث کی تعریف لغوی مفہوم میں صحیح یعنی صحت مند کے جو بیمار کا متضاد ہے۔ یہ لفظ جسم کی حالت کو بیان کرتا ہے اور اسی معنی میں یہ حدیث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں صحیح حدیث اس کو کہا جاتا ہے جس میں قابل اعتماد اور احادیث کو محفوظ رکھنے والا راوی اپنے جیسے قابل اعتماد اور محفوظ رکھنے والے راوی سے کسی حدیث کو ملی ہوئی سند میں روایت کرتا ہے، اور یہ سلسلہ آخر سند تک ایسے ہی چلا جاتا ہے۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ تمام کتب صحائے ستہ کو صحیح کہا جاتا ہے۔ صحائے ستہ اہل سنت والجماعت کی وہ چھ معتبر کتابیں ہیں کہ جن پر فقہا اور اصحاب حدیث اعتماد کرتے ہیں، اور یہ علم حدیث کی بنیادی کتابیں ہیں۔ اس دور میں ہر مکتب فقہی کی یہ کوشش تھی کہ وہ اس سلسلے میں دوسروں سے سبقت لے اور زیادہ سے زیادہ احادیث جمع کرے، اپنے اسلاف اور بزرگوں کی علمی کاوشوں کی ترویج کرے اور اپنے مخصوص عقائد کو پائے ثبوت تک پہنچائے۔ اسی سلسلے میں فقہ اور عقائد کے شعبے میں مختلف مذاہب و مکاتب فکر کے درمیان بحث و مجادلہ افراد کی علمی کاوشوں میں فیصلہ کن کردار کا حامل تھا۔ ابن ندیم میں کتاب الفہرست میں 130 سے زائد ناموں کا ذکر کیا ہے۔ محمد بن جریر طبری ان جملہ دانشوروں میں سے تھے کہ جنہوں نے بہت زیادہ کتابیں تالیف کی ہیں کہ جن کو تعریف کرانا اور ان سب کا جائزہ لینا اس پروگرام میں ممکن نہیں ہے۔ یاقوت حموی نے کتاب موجم العدوا میں طبری کی کتابوں کے نام لیے ہیں۔ ان جملہ کتابوں میں سے بعض کتابیں کہ جن کا نام طبری نے لیا ہے یہ ہیں: جامع البیان فی تفسیر القرآن، الفصل بین قرآن، تاریخ طبری، کتاب ذیل المزیل کے جو صحابہ اور تابعین کی زندگی کے بارے میں ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی دیگر کتابوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اس درمیان جو باقی رہ گئی ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ بروکلمین اور فواد سیزگین نے بھی اپنی کتابوں میں تبریک کی باقی ماندہ کتابوں اور خطی نسخوں سے متعلق وضاحت سے بیان کیا ہے۔ تبریک کی تمام کتابوں کے درمیان ان کی دو مشہور کتابیں، ایک تفسیر میں جامع البیان اور دوسری تاریخ میں تاریخ الرسل والملوک ہے کہ جن کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے۔ تاریخ الامم والملوک کے جو تاریخ تبری سے معروف ہے، تاریخ عالم اور تاریخ اسلام پر مشتمل ہے، اور اس کتاب میں آغاز خلقت سے لے کر سن 302 ہجری تک کی تمام تاریخ سموئی ہوئی ہے۔ ان گراں بہا تالیفات کی تاریخ کے بارے میں دقیق معلومات نہیں ہے، تاہم تبری کی باتوں اور شواہد کی بنیاد پر یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ تاریخ تبری ان کی تفسیر قرآن کے بعد، یعنی 290 ہجری قمری کے بعد لکھی گئی ہے۔ تبری اپنی تاریخ کی کتاب کی تالیف میں ایک فقہی دینی شخصیت ہونے کے ناطے دینی، سیاسی اور فقہی نظریات کے تحفظات سے متاثر تھے۔ تاریخ تبری معلومات کا ایک عظیم خزانہ ہے اور دنیا کی قدیم ترین تاریخی کتابوں میں سے ایک ہے، لیکن تبری کی کتابوں میں ان کے دینی عقائد اور کلامی نظریات کے اثرات اس بات کا باعث بنے کہ بعض نقادوں نے ان پر الزام لگایا کہ وہ تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے غیر جانبدار نہیں ہیں۔ تبری شعر و ادب میں بھی اپنے زمانے میں شہرت کے حامل تھے، اور ان کا یہی ادبی ذوق اس بات کا باعث بنا کہ اس کتاب کو ایک ادبی شاہکار کے طور پر بھی دیکھا جائے۔ تاریخ لکھنے سے تبری کا مقصد آغاز خلقت سے لے کر اپنے زمانے تک کی مکمل تاریخ کو ضبط تحریر میں لانا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم اپنی اسی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔